الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس مبارک موضوع کے ساتھ میں اور آپ ایک دفعہ پھر اس اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل سے ہمارے لیے دین کی راہوں کو آسان فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا بے حیائی سے اور بے شرمی سے اور بدعقیدگی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، آج جس طرح کے اعلان باقاعدہ باضابطہ کیا جا چکا ہے کہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے نظام کے ایک بہت بڑے مبلغ حضور شیخ الاسلام سیدنا امام الاولیاء سلطان ہند خواجہ خواجگان خواجہ مولانا الحق والدین سیدنا خواجہ حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہے، جس کو سمجھنا آپ نے نظام مصطفیٰ کے اس پیرائے کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے جد و جہد کے ذریعے ہمارے لیے نظام مصطفیٰ کے اس موضوع کو جو واضح کیا ہے، کھولا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی اصل تصویر جو اپنے کردار میں آپ نے عطا فرمائی ہے، اور نظام مصطفیٰ کی اہمیت اور نظام مصطفیٰ ہے کیا، اس حقیقی پہلو کو حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی نے واضح کیا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس درس کو ہم نے خواجہ صاحب کی سیرت اور مناقب کے حوالے سے یہاں پر رکھا ہے تاکہ نظام کی صحیح تصویر اور مزاج نظام صورت نظام، تصویر نظام، تفہیم نظام وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ بات تو بالکل اکابر کی تاریخوں کے اندر، آج کچھ تاریخی پہلو کو بھی ہم دخل دیں گے کہ ظاہر سی بات ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کا ماضی ایک تاریخ بنتا ہے، اس کا حال ایک تاریخ بنتا ہے، اور ان حال اور ماضی کی تاریخ کو لے کر ہم اپنے مستقبل کی حکمت عملی کو سنوارتے ہیں، اور ماضی کے واقعات، ماضی کی شخصیات، جو نیک شخصیات ہیں وہ تو بہت بلند و بالا ہیں، لیکن تاریخ ماضی کے اندر بعض بد کردار قوموں کو بھی اپنے دامن میں لی ہوئی ہوتی ہے، ان کا ذکر بھی، ان کے حالات بھی ہمارے لیے اصلاح کے لیے اور ہمارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت بڑا نشان ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید جس کا موضوع ہی انسان ہے، وہ انسان ہی سے خطاب کرتا ہے، جس طرح کہ میں بارہا عرض کرتا ہوں، علماء نے جس طرح کہ اس کو مرتب کیا کہ ہر چیز، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کی ایک تعریف ہوتی ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی تعریف کی طرف تو میں نہیں جاتا، بس یہی سمجھ لیجئے کہ اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اترا ہے، جبریل امین اس کی ہر آیت کو لے کر آئے ہیں، اور وہ الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، اور نسلن بعد نسلن تواتر کے ساتھ، قطعی دلائل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ یہ اس تاریخ کا ایک، قرآن کی تعریف کا ایک آسان سا ایک انداز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان سے خطاب کرتا ہے، انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کی غرض کیا ہے؟ قرآن کی غرض جو ہے، جو انسان کو دینا چاہتا ہے، وہ ہدایت ہے۔ تو اب جب قرآن کا موضوع انسان ہے، حضرت انسان سے مخاطب ہوتا ہے اور انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اب قرآن، اب اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی مبلغ یہ چاہے، کوئی مفکر یہ چاہے، کوئی مدبر یہ چاہے، کوئی محقق یہ چاہے کہ وہ ایسا سلیقہ، ایسا ڈھنگ اختیار کرے جس سے اسے بھی نجات ملے، اس کے لیے بھی بھلائی ہو، دوسرے کے لیے بھی بھلائی ہو، تو پھر قرآن سے بہترین کتاب اس کے لیے کوئی نہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک، اور پھر قرآن اس ذات کا کلام ہے جو انسان کا خالق ہے، انسان کی ضرورتوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور ضرورت کے حل کو بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اپنا مطالعہ کرے تو شاید یہ ایک درجے پر نہیں پہنچ سکتا، رب کریم کے علم نے انسان کی تمام فکر اور تمام خد و خال، اس کی اصلیت اور حقائق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم چاہے صورت و نسل کے اعتبار سے مختلف ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کے اندر مشترک ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، اور جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے وہ ہے ہدایت، اور قرآن کا موضوع ہدایت ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، آسان انداز سے، بالکل گراس روٹ سے ہم چلیں کہ قرآن نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کیا، تاکہ اسی طریقے کے تحت ہم اپنے بچے کی تربیت کریں، اسی کے تحت ہم اپنے نوکروں کی تربیت کریں، اسی کے تحت ہم اپنے ماحول اور معاشرے کی تربیت کریں، کہ کیا کیا ذرائع وسائل، آپ سمجھ رہے ہیں، کیا کیا ذرائع، کیا کیا موضوعات، کیا کیا ضروری چیزیں قرآن نے جس کو گلدستے کے طور پر بنا کر اس کا ہدایت نام رکھا ہے، اور وہ ہدایت کے جو مٹیریلز ہیں یا اس کے جو اجزاء ہیں جس کو جوڑ کر مکمل ہدایت بنتی ہے، اس پر اگر غور کر لیا جائے تو پھر ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو فکر ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اور تحریک ہے، وہ کیوں جنم لیتی ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اگر اپنی خرابی میں انتہا پر پہنچ جائے تو پھر اس کو دوبارہ اس کی سطح پر لانے کا کیا توازن کا معیار ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے واضح آسانی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب قرآن کا موضوع ہی انسان اور اس کی غرض ہدایت ہے۔ تو میں اس بات کو ذکر کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو میں ہم اختصار کے ساتھ کچھ تاریخی پہلو کو بھی رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک مزاج ہے کہ جہاں پر وہ کرنٹ ایشوز پر بات کرتا ہے، اور جہاں وہ مستقبل کی بات کرتا ہے، جہاں وہ عبادات اور اعتقادات کی بات کرتا ہے، وہیں وہ ماضی کی تاریخ کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ 500 کے قریب آیات، جس سے شریعت مطہرہ ثابت ہوتی ہے، شریعت اسلام کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، اور جو اسلامی رول اور ریگولیشن ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر آتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اکثر حصہ اس کا تاریخی واقعات پر ہے. ان قوموں کے بارے میں ہے کہ جو نافرمان ہوئی، اور ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کو جو دنیاوی اسباب، مال و منال، ان کو قوت و حشمت، اور دنیا میں جو غلبہ اور استحکام تھا، اس کو قرآن بالکل واضح طور پر ذکر کرتا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو اتنا استحکام اور ان کی طاقت اتنی تھی کہ جناب پہاڑ ان کے آگے جھکا ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہو کہ آہستہ آہستہ وہ پاش پاش ہوتے چلے گئے، پگھلتے تیرے گئے، ریزے کی طرح ڈھلتے چلے گئے، اور انجام یہ ہوا کہ آج ان کی کوٹھڑیاں اور ان کے محلات وہ ایک قصہ پارینہ اور قصہ ماضی اور ویرانوں میں، کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، اور قوموں کے ناموں میں نشان ختم ہو گئے. تو اس کی طرف قرآن اٹھاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. اتنی مضبوط قومیں جس نے اپنی طاقت کو مستمع کر کے دنیا پر غلبہ اور قبضہ کیا تھا، تو کیا ان میں خرابی تھی کہ جس کی بنا پر ان کے باطن نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور پھر ان کی طاقت منتشر ہو گئی، اور طاقت کیوں منتشر ہوئی اور وہ ایک زوال پذیر ہوئے. اس کے مقابلے میں پھر مٹھی بھر ایک جماعت کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ ان کے پاس بظاہر اتنے بڑے بڑے محل نہیں تھے، بظاہر اتنے بڑے بڑے قلعے نہیں تھے، بظاہر اتنی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن ایک خاص چیز ان کے اندر تھی کہ آج ان کی یادگاریں بھی موجود ہیں اور ان کی ذات کے نام بھی موجود ہیں. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زوال والی جو قوم ہے اس کے عروج کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے بڑے معاملات تھے، بڑی بڑی نسلیں تھیں، بڑے بڑے جوان کے تھے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تو ایسا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 نقیب اور مشیروں کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اتنا تگڑا اور اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس نے 12 بندے کو پکڑ کر اپنے شلوار کے میخے میں گھسیڑ لیا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا لمبا شخص اور اتنا طاقتور کہ 12 بندوں کو پکڑ کر چونٹیوں کی طرح وہ اپنے ساتھ گھروس لے. تو وہ شخص بلا دیا گیا، آپ میں سے اکثر اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والے حضرت ہارون ہو یا یوسف بن نون ہو، ان کو آپ جانتے ہیں. بظاہر یہ چیزیں آپ، وہ عروج، وہ بظاہر طاقت ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن کیا وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر وہ باقی رہے. اور یہ ایسا کوئی مذہبی جوش بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ جادو جو سر چڑھ کر بولے، یہ مثال نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. ایسا نہیں کہ تقریروں کے رنگ میں آپ کو بہلا دیا گیا، نہیں، حقائق ہے. آج دنیا میں ان کا نام موجود ہے، ان کے پیروکار موجود ہیں. یزید کا پیروکار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، نمرود کا پیروکار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، فرعون کا پیروکار کوئی نہیں ملے گا، شداد کا پیروکار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، حمان کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، بلعم باورا کی تقلید کرنے والا، اس سے جڑنے والا، اس کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن حسین بن علی سے محبت کرنے والے آپ کو ملے گا، جناب سید عالم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کو ملیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کے نام رکھنے والے ان سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار متبعین سچی ان سے محبت کرنے والے اور ان کے دیے ہوئے منشور کو ماننے والے ملیں گے. لیکن جن کے سامنے یہ اہل حق ہے، جن کا نام آج ہے، اس دور میں ان کو وہ عروج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آج باقی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس تاریخی پہلو کو خاص طور پر ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کی اچھائی اور ان کی خوبیوں کو بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن کے مزاج کو دیکھنے سے قرآن کا طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی موضوع کو جاننے کے لیے اگر اس کے تاریخی حقائق کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو پھر ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور موضوع کو دل میں اتارنے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. میں تھوڑی اصلیت کو ذکر کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. جب ہمارا ذہن اس حوالے سے بن جاتا ہے کہ ہاں کہ جناب جو ہے وہ تاریخی حقائق جو ہے وہ قبولیت کے لیے ہمارے سینے کو کشادہ کرتے ہیں، ہمارے مزاج کو حق کو قبول کرنے کے لیے آگے معاون بنتے ہیں، اور قلب کی سختی کو نرم کرتے ہیں وہ واقعات، وہ حالات. اور قرآن کریم نے خود ذکر کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حبیب ہم آپ پر قصے اتارتے ہیں اس لیے کہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہو اور ثابت رہے. وہ تاریخی واقعات، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات، اس سے ایک تو یہ ہو جائے کہ مشن سے اجنبیت آپ کی ختم ہو جائے، کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، ایسا ہوتا رہتا ہے. کیونکہ ہم نے ایک فیشن بنا لیا نا کہ کلمہ پڑھیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بازو کے اندر بڑی طاقت آ جائے، اور کبھی ہمارے گھر پر خدا نہ کرے کوئی بد مذہبی یا جناب کوئی ایسا کہ ہم کسی باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم حق پر ہیں، لیکن باطل بڑی طاقت لے کر آ گیا اور ہمیں گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کو توڑ رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فلسفہ الٹا ہو گیا، ہم تو تاجر پڑھتے تھے، ہم تو داڑیاں رکھی تھی ہم نے، ہم تو قرآن پڑھتے تھے، ہم صبح شام ختم قادری شریف پڑھتے تھے، ختم خواجگان شریف پڑھتے تھے،
ہم تو ایک لمحہ بھی پلک جھپکنے میں خدا کی نافرمانی نہیں کر، ہم تو کثرت سے کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یہ کب ہوا؟ تو بے وقوف شخص کب یہ قرآن نے کہا تھا کہ تو کلمہ پڑھے گا تو تیری چھت جو ہے سونے کی ہو جائے گی؟ تو بنیاد کو تو نہیں سمجھ پایا، احمقانہ ترس تو نے کیوں اختیار کیا ہے، اور یہ ترس تو نے کیوں اختیار کیا؟ تیرا پڑھنا پڑھانا تیرے وظائف زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا حسین ابن علی کی عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ اہل بدر کی قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ تو یہ دنیا دار الامتحان اور ابتلا ہے، یہاں پر عزت اور ذلت کا معیار طاقت اور عدم طاقت سے نہیں ہوتا، نظریے سے ہوتا ہے، نظریے سے ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس نظریہ غلط تھا وہ طاقتوں میں تھے لیکن قصہ پارینہ ہو گئے، اور جن کے نظریے درست تھے وہ گود کا علی اصغر بھی ہے تو قیامت تک اس کا نام باقی ہے. تو مین چیز ہے نظریے کی اتباع، اور اس لیے انسان اس نظریے کے بچاؤ کے لیے ہر چیز کو قربان کرتا ہے. اور نظریہ ہمیں کس سے ملتا ہے؟ جن شخصیات کا عرس کرنے ہم بیٹھے ہیں، ان شخصیات کو پڑھنے سے. کیونکہ ایک بات میں سلورس کر کے موضوع کی طرف آ جاؤں گا، اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کو اگر نفسیاتی طور پر جنہوں نے پڑھا ہے اور انسان کی نفسیات پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، بحث کیا اور بڑے خاموشی سے انسان کا مطالعہ کیا، اپنے جذبات کا بھی اوروں کا بھی، ایک ایک کو پکڑ کر ان کی ہسٹریاں سنی ہیں، کتابوں میں لکھی ہے، 100 بندوں کو پکڑے جو جوشیلا تھا اس کی بھی تقریر پوری سنی، جو بالکل نرم تھا اس کی بھی سنی، جو بالکل دنیا والا تھا اس کی بھی سنی، جو بالکل دیندار تھا اس کی بھی، تو 8-10 بندے جو مختلف الخیال تھے ان کی زندگی کے حالات کو انہوں نے کتابوں میں مرتب کیا، پھر خود غور کرنے لگے یہ مختلف ہے کیوں، اور اگر یہ مختلف ہے تو ان میں کیا چیز مشترک ہے؟ تو ایک چیز انسان کے اندر مشترک ہے کہ وہ تکلیف پسند ہوتا ہے. ایک چیز انسان کے اندر مشترک ہے کہ وہ تکلیف پسند ہوتا ہے. میں ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے کئی سال میں خود دھکا کھاتا رہا اس میں کہ کس طریقے سے کوئی ایک بنیاد، کوئی ایک چھیڑا تو پکڑنے میں آئے کہ جہاں سے پکڑ کر ہم آگے چلنا شروع کریں. تو اللہ رب العالمین ان ائمہ صوفیہ پر، ان کی قبور مقدسہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں اتارے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی جانب سے تحریر سے نعمت سے بزرگوں کے صدقے کے تھوڑا ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً تکلیف پسند ہے، وہ کسی کو ماڈل بنا کر، کسی کو امام بنا کر اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رہنمائی حاصل کرنا، جس کو پڑھے گا، جس کو سنے گا، اس کی عادتیں خود بخود وہ ایڈاپٹ کرے گا. اگر محبت ہو جائے گی تو خود بخود مزاج ڈھلے گا، اور جہاں اس کی طرح مزاج بننا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب محبت میں کامل تھا. تو محبت تو اپنی جگہ پر ہے جو اس کے عمل کو خود بخود دعوت دے رہی ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی اس امام کی اتباع کرنا جو ہے ایک تاریخی کا ایک پہلو ہے نا. خیر، تو اس حوالے سے یہ جو شخصیات ہیں حضرات اولیاء کرام، ان پر گفتگو کرنے کے ساتھ، ان کے ذاتی منقبتوں کے ساتھ، ان کے تاریخی حقائق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. ذاتی منقبتیں تو وہ ہیں کہ ان تاریخی مراحل اور وہ آگ کے سمندر کو عبور کر کے جب اس نتیجے پر پہنچے تو خدا نے ان کو منزلتیں کرامتیں عطا فرمائی. تو ہم منتہا کو دیکھتے ہیں، ہم آخری سٹیج کو دیکھتے ہیں، ہم پیچھے پورے مقدمے کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جہاں سے وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ سفر کی استقامت میں تو ان کو یہ ولی بنایا ہے، تو آخر وہاں ہوا کیا تھا، کیا نہیں ہوا تھا؟ تو ہم اجر کی بات کرتے ہیں، امتحان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہماری گفتگو، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میری تقریر کی غلط، میری تقریر کا غلط مطلب نہ لیں کہ آپ تو جناب کرامتوں اور بزرگوں کی عظمت کے خلاف بول رہے ہیں. میں نے کہا نانا مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ عظمتیں اور کرامتیں جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ اجر سے خالی نہیں ہیں. ان اللہ والوں کی محبت میں جو آپ ان کی کرامتیں ذکر کریں گے، عظمتیں ذکر کریں گے، رفتیں ذکر کریں گے، اس پر آپ کو اجر ضرور ملے گا، لیکن آپ کی فکری تبدیلی کیا ہوئی اس میں جب آپ نے ان کا کردار ہی نہیں پڑھا، آپ نے ان کے شب و روز ہی نہیں پڑھے، آپ نے ان کے معاملات ہی نہیں پڑھے، آپ نے ان کی راہ عظیمت میں قربانیاں نہیں پڑھی. کہہ رہے اس کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت اس لیے کہ دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں، اور جو دنیا میں رہتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے کردار کو دیکھ کر اس آگ کے سمندر سے نکل کر کسی ساحل تک پہنچے. اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے، اس میں ایثار کا جذبہ جاگتا ہے، اور بندہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ چڑھتے سورج کو سلام کرے، وہ چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرتا، وہ نظریے کو سلام کرتا ہے. چاہے بظاہر ماحول کے اعتبار سے کوئی گرد و غبار اس کے سامنے آ جائے تو وہ گرد و غبار کی بات نہیں کرتا، وہ فست رب کعبہ ہی کہتا ہے. وہ تنہا بھی ہوتا ہے تو وہ تنہا ہو کر حق کو، افراد کی تعداد بھی نہیں گنتا، حق کو وہ اس کی صداقت کے پیمانے پر دیکھتا ہے، عدل و توازن پر دیکھتا ہے. اس کے بعد میرے دوست کو جہاں ہمارا ذہن اس طرف آ جاتا ہے اور وہ بلبلے جیسے خیالات ہمارے ذہن سے ہٹ جاتے ہیں اور ستی باتیں ہمارے ذہنوں سے گویا کہ نکلتی ہیں اور ہمارے اندر کوئی سنجیدگی پیدا ہوتی ہے, تو اب آئیے پھر سنجیدہ اس موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ یہ رائے حق ہے, اس پر چلنا ہے اور نشب و فراز سب کے لیے ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا, جن کو اللہ نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں, کہ اس سے قطع نظر کہ آپ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے وہ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھو گے تو یہ دنیا کی آزمائشیں تمہارے سامنے آئیں گی, لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نظریے سے اگر تمہاری صداقت رہے گی, منزل سے محبت رہے گی, تو راستہ ٹوٹا پھوٹا بھی رہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی, منزل تک پہنچنے کا شوق ٹوٹے پھوٹے راستے پر بھی تم کو گزار کر وہاں تک پہنچا دے گا, لیکن جب منزل سے محبت ہو. اب میرے دوست, تھوڑی سی یہ فکری گفتگو اور اپنے آپ کو اس موضوع کے لیے بیدار کرنے کے لیے, کیونکہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, تو جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہوں گے, جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہوں گے, خیالوں میں ہوں گے, خوابوں کی دنیا میں ہوں گے کہ مٹی پکڑوں اور سونا بن جائے, یہ ہو جائے, جب ان تصورات سے جب ہم ہٹیں گے اور حقائق کی دنیا کے اندر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ خواجہ غریب النواز کو دنیا غریب نواز کیوں کہتی ہے اور امام الاولیاء کیوں کہتی ہے. میرے دوستو, سب سے پہلی بات جو میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ مختصر طور پر یہ بات ہے کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حالات سے پہلے, کیونکہ خواجہ صاحب کی ولادت طیبہ 537 ہجری ہے, 537 537, اور آپ کا وصال جو ہے وہ 633 ہجری, اور بعض علماء نے 634 ہجری لکھا ہے, 633 634, تو آپ کی ولادت 537 537, اور آپ کا وصال جو ہے 633 633 یا 634, یہ آپ کی عمر شریف کا عرصہ بنتا ہے. آپ سادات کے عالی گھرانے میں پیدا ہوئے, نجیب الطرفین ہیں آپ اور اشراف میں سے ہیں آپ. آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادے ہیں, اور اپنے والدہ کی جانب سے امام حسن کے ہیں. 12 پشتوں سے یہ آپ کا واسطہ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے. اس لیے علماء جب آپ کو لکھتے ہیں تو آپ کو کاظمی سادات کے اندر آپ کو شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ حضرت آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں جہاں سے متعارف ہوتے شیخ ابراہیم, وہ بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور وہ بھائی ہیں حضرت امام علی رضا کے, اور یہ سلسلہ پھر آگے شجرہ مقدسہ کے ساتھ حضرت امام حسین اور مولا کائنات تک پہنچتا ہے. لیکن یہاں پر سب سے پہلے بات جو ہے وہ خواجہ صاحب کو سمجھنے کے لیے اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ آپ ہندوستان میں ہیں, اجمیر میں ہیں, تو ایک دلچسپ گفتگو یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا, اور خواجہ صاحب کے آنے سے پہلے اجمیر شریف کے حالات کیا تھے, اور مسلمانوں کے حالات, اور مسلمان وہاں پر موجود تھے یا ناپید تھے. یہ خواجہ صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے گرد و نواح کے یہ اضافی موضوعات ہیں. ان اضافی موضوعات کو جب آپ لے آتے ہیں تو جو شخصیت جلوگر ہیں, اس کے ماحول, اس کے حالات اور اس وقت کی جو فکر ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر خواجہ صاحب کے ملفوظ بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو ضرورت, کیونکہ جب بندہ بات کرتا ہے تو زمانے اور حقائق کو دیکھ کر بات کرتا ہے, تو پھر آپ کے آثار, آپ کی گفتگو, آپ کا انداز, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, یہ جب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب ہم گرد و نواح کا مزاج کا جو موسم ہے, حالات جو ہے, جو جغرافی رقبہ ہے اور وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حالات کو اگر ہم سمجھے. تو ایک موضوع یہاں پر سب سے پہلے میرے دوستوں وہ یہ بھی آتا ہے, تاکہ ہم رسمی گفتگو سچ کر کچھ تحقیقی بات یہاں پر کریں, تو جن لوگوں نے اس بات کو مرتب کیا بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی تگدو کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں واقعی میں نے اس دوران تقریباً کوئی 15 سے 20 کتابیں سے زیادہ کتابیں صرف خواجہ صاحب کے حوالے سے میں نے متفرق کتابیں دیکھی ہیں, تو یقیناً جو میں بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو یہ بڑی محنت شاقہ کے ساتھ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر گویا کہ درج کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر باضابطہ طور پر اسلام کو لانے والے کون ہیں, اور باضابطہ طور پر اسلام کی آمد جو ہے وہ باقاعدہ ہندوستان کے اندر کب ہوئی ہے. تو ایک بڑا مشہور نام 93 ہجری کا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا نام آتا ہے, 93 ہجری, جو باقاعدہ باضابطہ طور پر سندھ میں تشریف لائے تھے. 93 ہجری ہے, بنو میہ کا دور ہے جس میں آئے, لیکن جو تحقیق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, اسلام اس سے پہلے ہندوستان میں آ چکا تھا, اور ہند کی سرزمین پر، پاک و ہند کی تقسیم تو بعد میں ہوئی، اس طرف اسلام پہلے داخل ہو چکا تھا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی عرب کا اس علاقے کی طرف آنا جانا بہت زیادہ تھا، بلکہ اکثریت نے تو عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر ہندوستان میں ہی بود و باد شروع کر دی تھی، یہیں شادیاں کر لی تھی، یہیں رہ گئے تھے وہ، اور یعنی عرب کے لوگوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے سے ہندوستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کیونکہ یہ علاقہ بڑا قدیم علاقہ تھا اور تجارت کے اعتبار سے ایک بڑا مؤثر علاقہ تھا. لیکن اگر ہم تاریخ کا ایک سرسری مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو اختصار کی طرف رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں ہندوستان کی سرزمین کے اوپر مہاراجہ ہریش نام کا ایک شخص تھا، ہریش بادشاہ، اس کی حکومت تھی اور ہندوؤں کا بڑا غلغلہ تھا اور وہی اثرات عرب کے اندر تھے، بت پرستی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. تو سرکار کے اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ ہی کئی صحابہ تنہا تنہا یا تشریف لائے ہیں تاجروں کی صورت میں، اور اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی ہے، اور اسلام کے سلسلہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہندوستان کے لیے راستہ جو تھا وہ کشادہ ہوا. کہیں چیدہ چیدہ اگر تحقیقی مطالعہ کریں تو ہمیں کسی نہ کسی جھروکوں کے اندر ایسی روایات مل جاتی ہے کہ ہند کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئے ہیں. تو یہ یعنی بڑے، لیکن یہ جو موضوعات ہے یہ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ نہیں ملتا، اختلاف رائے کے حوالے سے بہت چیدہ چیدہ جگہوں پر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اگر اس دور سے لے کر اگر ہم 94 ہجری تک کے دور کو دیکھیں تو اس کا اگر تجزیہ ہم کریں تو اسلام کو سب سے پہلے سن 8 ہجری کے اندر ہوئی ہے کہ جب باضابطہ طور پر مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. یہ پہلی فتح بدر ہے، احد ہے، یہ ساری عظیم غزوات تو ہیں لیکن باقاعدہ اسٹیٹ کی صورت میں اور باقاعدہ اسلام جو ہے پورے نظام کی صورت میں اور علاقے پر مکمل تسلط کی صورت میں جب اٹھا ہے تو وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور باقاعدہ پورا ملک جو ہے وہ اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میرے دوستو مکہ کی فتح کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے قبائلی لوگ، جو طائف کا علاقہ تھا، بنو حوازن، بنو ثقیف، تجارت کے حوالے سے قبائلی جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نسلیں اور جن کا مزاج زمین پر تسلط، علاقے میں اثر و رسوخ اور اپنے تعارف میں ان کی ایک لمبی تاریخ، تو اس اعتبار سے مکہ سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے جو طائف کے تھے، بنو ثقیف، بنو حوازن، ٹھیک اس کے ساتھ جو ہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد ان کے ساتھ مارکہ ہوا، اور اس مارکے کے اندر طائف کا علاقہ فتح ہوا، بنو حوازن بھی مسلمان ہوئے اور بنو ثقیف بھی مسلمان ہوئے. یہ دوسری فتح مسلمانوں کو وہاں پر نصیب ہوئی. طائف کے بعد 11 سن ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اوائل میں دنیا سے پردہ فرمایا اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. اب اسلام کا دوسرا دور شروع ہوا جو خلفاء راشدین کا دور ہے، اور اس میں سب سے پہلے خلیفہ حضور خلیفہ بلافصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا دور مبارکہ ہے، اور یہ دور 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک ہے، یعنی 2 سال اور چند مہینے کا یہ دور ہے. اب فتوحات کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو اسلام کا دوسرا سنہرا دور تھا اس میں شروع، اور اب مکہ تو حضور کے دور مبارکہ میں فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر 11 سے لے کر 13 ہجری کا جو یہ دور ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ نے شام پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور شام کے اکثر علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کی حکومت کے اندر شامل ہوئے ہیں. عراق کا 90% حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آیا، بصرہ کی حکومت آئی، دمشق جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا. پھر آپ نے سن 13 ہجری کو وصال فرمایا اور سب سے کشادہ اور سب سے پرسکون دور اب آیا ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک ہے. اب یہ اسلام کی فتوحات کا دور ہے کہ مکہ شریف سے وہ چلا ہے، 40 سال کی عمر شریف میں جو سرکار نے تنہا اذان دی تھی. اب دور جو ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں مسند خلافت پر جلوگر ہوئے، 24 ہجری تک آپ کا یہ دور مبارکہ رہا. فاروق اعظم کے دور مبارکہ کا شاندار دور ہے اور اسلام کے غلبے کا دور رہا. بالا بکرا شہر کے اندر مسلمانوں کو مکمل تسلط حاصل ہوا، حمص کے علاقے پر بیت المقدس پر مسلمانوں نے اپنا مکمل تسلط جما لیا، مصر اور ایران پر فوج کشی کر کے مکمل خطے اس کے اپنے زیر نگو کر لیے گئے، اور 36,000 شہر اور قلعے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اسلامی حکومت کے اندر آئے، 22,00,000 مربع میل تک اسلام گیا، سبحان اللہ، 22,00,000 مربع میل تک یہ اسلام کا دور رہا، اور یہ 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک کے درمیان کا واقعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت ہو جانے کے بعد اب دور مبارک جس عظیم ہستی کا آیا ان کے دور میں فتوحات کے سلسلے اور بڑھے، اور وہ 24 ہجری سے لے کر وہ تقریباً آگے چل کے 36 ہجری تک کا یہ دور تھا، اور یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ اس میں افریقہ جو تھا وہ مسلمانوں کے مکمل طور پر زیر نگو ہوا، جزیرہ قبرص اور ایران کے گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آئے۔ اس کے بعد کا جو دور مبارکہ ہے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا، یہ 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری کا دور ہے۔ اس دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ نہ ہو پایا، اس لیے کہ انتشار، افتراق، فرقہ واریت اور خوارج اور روافض کا فتنہ جو درمیان میں تھا، تو اب تک جتنی طاقت اسلام نے جمع کر لی تھی سیدنا مولا علی نے اس طاقت کو مجتمع کر کے اس فتنے کو دبانے میں یہ 4 سال لگا دی۔ تو اب یہ جو دور مبارکہ ہے 40 ہجری تک کا سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا، اس دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ نہ سکا، لیکن اسلامی سرحدوں کو مستحکم کرنے کے لیے فرقہ واریت سے، دنگا فساد سے اور آپسی جو اندر سے انتشار کھڑا ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کوشش فرمائی۔ آپ اس کوشش کے اندر ہی آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور اس کوشش کا کمال جو ہوا وہ آپ کے عظیم شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بست مبارک پر ہوا۔ جب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی باضابطہ صلح ہو گئی تو کئی قسم کے مسائل جو کئی سالوں سے درد سر بنے تھے، اور وہ مسئلہ جو تھا بظاہر انانیت کا نہیں تھا، ایک اجتہادی مسئلہ تھا جس کا فائدہ غیر مسلموں کو پہنچ رہا تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے بعد تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 90% جو غبار تھا وہ چھٹ گیا۔ اب بنو امیہ کا دور آیا، اب اس قطع نظر اس سے کہ وہ دور کیا تھا کیا نہیں تھا، میں اسلامی فتوحات کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور حضرت خواجہ تک پہنچنے کے لیے ہم چل پڑے ہیں، حضور کے دور مبارکہ سے ہم چل پڑے ہیں، اور ہم نے حاضری دینی ہے سیدنا خواجہ غریب النواز کے دور مبارکہ میں۔ 84 ہجری کے اندر قسطنطنیہ فتح ہوا، 90 ہجری کے اندر روسی علاقے فتح ہوئے، جس میں روس کا جو ترکستان کا علاقہ ہے جو روس کے عراق اور روس کے جو نیچے سطح کے علاقوں کے اندر جو جڑتا ہے یہ مکمل علاقے 90 ہجری کے اندر فتح ہوئے۔ 92 ہجری کے اندر باقاعدہ مسلمان فوجیں یورپ کے اندر داخل ہو گئی، یہ پورے خطے یعنی افریقہ فتح ہونے کے بعد عرب کے مکمل علاقے پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد 92 ہجری میں مسلمانوں کی فوجوں کو اللہ رب العالمین نے راستہ مرحمت فرمایا اور ان کے لیے راستے کھولے۔ طارق بن زیاد کی قیادت کے اندر 92 ہجری کے اندر مسلمان یورپ کے اندر داخل ہوئے، پرتگال اور اسپین پر مکمل قبضہ مسلمانوں کا ہوا۔ آج بھی اسپین کی وہ در و دیوار اور وہ عمارتیں مسلمانوں کی معاملات کی غمازی کرتی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اسی زمانے کے اندر 93-93 ہجری کے اندر محمد بن قاسم رحمہ اللہ سندھ کے اندر تشریف لائے۔ اب یہ سلسلہ مبارک جو ہے وہ یہاں تک چلتا رہا، اس سے تھوڑا اگر پیچھے یعنی اس تسلسل کے بعد فتوحات کے سلسلے جاری رہے، مسلمان اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کے بود و باش معاملات مبلغین آنا شروع ہو گئے تجارت کی صورت میں، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، لیکن باضابطہ طور پر کوئی ریاست ہندوستان کے اندر کوئی غلبہ جو ہے اس قسم کی پوزیشن نہ بن پائی۔ لیکن جب محمود غزنوی رحمہ اللہ کا دور آیا تو اس وقت ہندوؤں کی طاقتیں اور ان کا تعصب جب بہت عروج پر پہنچا تو سلطان کا نام کئی اور بادشاہوں کے اندر ایک بڑا نام سلطان محمود غزنوی کا آتا ہے کہ جنہوں نے اس خواجہ صاحب کے آنے سے کئی سال پہلے ہندوستان پر حملہ کر کے کفر کو گویا کہ سرنگو کیا، اور مسلمانوں کے لیے رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، ان کے لیے ماحول اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنے معاملات کے ذریعے ان کے لیے مہیا کیا، تاکہ مسلمان اس کیونکہ ہندوؤں نے یہ پوری پالیسی بنائی جس طرح کہ مسلمانوں کو بھگانے کے لیے ہندوستان کی تحریک چلی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا جس کے نظریے میں پاکستان بنا، یہ ہندو کی فکر بہت پرانی ہے۔ تو جب محمود غزنوی کے دور میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لیا اور ان کے ساتھ مکمل خرید و فروخت اور معاملات انہوں نے ختم کر دیا، اور باقاعدہ عصبیت ہندو والی بڑھا کر انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو محمود غزنوی آئے اور اللہ رب العالمین نے اسے حالات بنائے کہ پھر کئی سالوں کے لیے اسلام کو تحفظ ملا اور مسلمانوں کی جان جو تھی وہ ہندوؤں کے چنگل سے محفوظ ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قاسم فرشتہ نے اس میں بہت بڑا تفصیلی درس لکھا ہے سومنات کے حوالے سے، اور محمود غزنوی رحمہ اللہ کے عقیدے کو بھی بیان کیا ہے کہ ان کو حضرت ابو الحسن خرقانی کے ساتھ بڑی عقیدت و احترام تھا. جس وقت محمود غزنوی، یہ قاسم فرشتہ ہند کی بڑی مضبوط اور مستند تاریخ ہے، وہ واقعتاً باضابطہ طور پر اگر آپ فہرست اٹھائیں گے جلد نمبر ایک قاسم فرشتہ کی، تو انہوں نے باقاعدہ فہرست کے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی کے ساتھ محمود غزنوی کا جو تعلق تھا اس کو وہاں پر ریپیٹ کیا ہے، ذکر کیا، ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ کوئی بغیر پڑھے اس کو نہ نکل جائے. اس واقعے کی تاریخ ہند کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے. محمود غزنوی جس وقت پہنچے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس، وقت میرے پاس مختصر ہے ورنہ میں حضرت ابو الحسن خرقانی کے کچھ حالات آپ کو بتاتا، وہ جغرافی حالات بتاتا، لیکن آگے بھی چند آراس کا سلسلہ ہے خواجہ صاحب کا، تو اس تقریر کے تھوڑے پہلاؤ کو انشاءاللہ ہم آگے درسوں کے اندر آپ شرکت کریں گے تو کچھ اور نئی باتیں اس کے اندر ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابو الحسن خرقانی کے پاس باضابطہ طور پر محمود غزنوی رحمہ اللہ کی حاضری ہوئی، اور ان کے حاضری کے واقعے کو لکھا ہے قاسم فرشتہ نے کہ محمود کچھ سی العقیدہ شخص تھا، اولیاء کا محبین میں سے تھا، تو اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی کو آزمانے کے لیے کیا کیا کہ کچھ عورتوں کو فوجی لباس پہنایا مردوں کا، اور مردوں کو عورتوں کا لباس پہنا، ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود ایاز جو وزیر تھا اس کا لباس پہن کر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر خادم سے کہا کہ حضرت سے کہیے کہ بادشاہ باہر آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی بادشاہ کو تسلیم نہیں کرتا، میں جس رب کا حق ادا کر رہا ہوں وہی مکمل نہیں ہوا تو میں کس بادشاہ کو جانوں. اب تو محمود غزنوی کے لیے جملے جو تھے یہ بہت یعنی حیران کن ہوئے کہ میں اتنے درباری پیروں کے پاس گیا ہوں لیکن واقعی میں جو اللہ کی بارگاہ کا ولی ہے ایسے جملے میں نے کسی درباری پیر کے ابھی تک سنے نہیں ہیں، بلکہ میں تو تھوڑی چمنی دکھاتا تو پیر چل کر میرے پاس آ جاتے تھے، لیکن یہ اللہ کا ایسا ولی ہے، توکل کا ایسا مالک ہے. پھر وہ اندر جب داخل ہوئے تو قاسم فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے کہ محمود غزنوی سے جب ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ مخاطب ہوئے، تو بایزید بستامی کے مرید اور خلیفہ تھے، مخاطب ہوئے تو محمود غزنوی نے کہا کہ حضرت بادشاہ یہ ہے، تو آپ نے قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں کی اور فرمایا کہ کیا میں ایاز کو بادشاہ کہہ دوں، کیا میں ایاز کو سلطان کہہ دوں. اور اس کے کہنے کے ساتھ آپ نے جو فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی، جو عورتیں تھیں اور جنہوں نے مردوں کا لباس پہنا ہوا تھا، یہ حوالے کے ساتھ سنیے قاسم فرشتہ نے لکھا ہے تاکہ اس حوالے کے ساتھ اس کی اہمیت واقع ہو جائے. یہ گپ شپ ہوا کی باتیں نہیں، باقاعدہ ہندوستان کی تاریخوں میں یہ باتیں درج کی گئی ہیں، یہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں بتائی ہے، یہ باقاعدہ تحریری طور پر صدیوں سے لکھی ہوئی چلی آ رہی ہے. قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے یہ جملے کہے کہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور ان کو باہر نکالو، یہ غیر محرم ہے، میں ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا. تو گویا کہ اس بات سے، ابو الحسن خرقانی کی اس کرامت سے، سلطان کا دل اور نرم ہوتا چلا گیا اور وہ متاثر ہوتے چلے گئے. اس وقت حضرت قبلہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے دعا فرمائی فتح کے لیے، جس مقصد کے لیے محمود نکلے تھے، اور اپنا خرقہ جو تھا، جبہ جو تھا، وہ ان کو عنایت کیا. اس میں کئی روایت ہے کہ خرقہ پہننے کے لیے دیا، تبرک کے لیے دیا، لیکن جب اس کو لے کر نکلے اور معرکہ سومنات کا ہوا تو جب فوجوں کو پسپائی ہوئی اور محمود کو اب نظر آیا کہ اب مسلمانوں کو اس دلدل سے نکلنا بہت مشکل ہے اور سب مارے جائیں گے، تو انہوں نے دو رکعت نفل ادا کی اور خرقے کو ہاتھ میں اٹھا کر، جبے کو ہاتھ میں اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے مخلص بندے کا جبہ ہے، اس کے صدقے مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یہاں سے آپ مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمانوں کا اور مسلمان سلاطین کا کہ یہ توسل، یہ بزرگان دین سے تبرکات، یہ چیزیں، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ تاتاریوں کے آنے کے بعد، یعنی تاتاری جب آئے ہیں تو تاتاری نے جب اسلام، یعنی مسلمانوں کی عسکری قوت کو ختم کر دیا، عسکری قوت کو ختم کر دیا، جرنیلوں کو مار دیا، پوری پوری فوجوں کو ختم کر دیا، پورے پورے علاقوں کو ختم کر دیا. تو بعض لوگ جو تصوف کے دشمن ہیں، صوفیاء کے دشمن ہیں، وہ یہ تاثر بڑی بڑی کتابیں لکھ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو صوفیاء کا جو رسم و رواج ہے، خانقائی نظام ہے، اور یہ درس و تدریس کا جو طریقہ ہے، یہ چلہ کشی کا جو طریقہ ہے، یہ تزکیے کا جو نظام ہے، اور یہ بیٹھ کا جو مراقبی کی ایک کیفیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت اسلام کی نہیں ہے، یہ تاتاریوں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جہادیوں کو ختم کر دیا تاتاریوں نے اور مسلمانوں کی قوت کو، فوج کو توڑ دیا، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو، ظاہر سی بات ہے وہ بقول ان کے جہالت میں وہ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے، کچھ نہ کچھ مصروفیت دینے کے لیے انہوں نے یہ صوفی پالے. لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تاتاریوں سے آنے سے پہلے حضرت داتا گنگ بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک گزر چکا ہے، اور آپ نے کشف المحجوب شریف تحریر کر لی ہے. تاتاریوں کے کئی سو سال پہلے امام ابو القاسم القشیری گزر چکے ہیں، اور انہوں نے رسائل قشیریہ مرتب کر دیا ہے، قوت القلوب مرتب ہو چکی ہے، اور یہ تمام جو عبادات کے طریقے اور اصول جو صوفیہ اپنے مریدین کے ساتھ اپنے آستانوں پر کرتے ہیں، یہ تاتاریوں کا دیا ہوا نہیں، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کے عمل و حرکات و سکنات مبارکہ سے چلا ہوا سلسلہ ہے، جس کا تاتاریوں کے عزائم سے اور اسلام کی دشمنی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ سلوک کا یہ وہ طریقہ ہے جو ازل سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب بندوں کو اخلاص کی صورت کو نبھانے کے لیے عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر جب تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں نا، تو تاریخ کا ایک طالب علم اس طرف بھی جاتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو تصوف سے گمراہ کرنے کے لیے اور صوفیانہ مزاج سے باغی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ تاتاریوں کا طریقہ ہے. تاتاریوں نے مسلمانوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے ان کے ہاتھ سے تلوار لے کر تسبیح پھڑا، کیا تسبیح لینے آپ، ان کے علاقوں اور حکومت کو لے کر ان کو چھوٹے چھوٹے آستانے بنا دیے تھے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ذہن یہ رکھے کہ یہ تاتاریوں کی تاریخ ہے تو اس کا میں نے جواب دیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے تلواریں رکھ دی اور تسبیحات اٹھا لیے، ایسا بھی ہوا ہے، تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے اس انداز میں ضرور دوں گا کہ یہ بات سن لیجئے کہ ہاں، تصوف کی دنیا کے اندر تزکیے کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور باطن کی تطہیر کی طرف زیادہ توجہ دی گئی. لیکن میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کو فائدہ اسلام کی ان سیاسی تحریکوں سے پہنچا ہے یا صوفیہ کے سلوک سے پہنچا ہے؟ آج جو اسلام موجود ہے وہ ان سیاسی بنو عباس اور بنو امیہ کے غلغلے اور ریاست کے قبضے کی صورت میں ہے، یا بغداد و اجمیر و سرہند کے ان صوفیہ کے اس سلوک کے طریقے سے اسلام محفوظ ہوا؟ اگر صوفیہ کی تحریک اسلام کے خلاف ہوتی تو میں کہتا ہوں جس وقت اسلام مسلمانوں کا سیانہ نکل گیا تھا اس وقت اسلام ختم ہو جاتا، لیکن جس وقت ہمارا سیاسی جنازہ نکل گیا، ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکلی، اس وقت صوفیہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے سلوک کے راستے سے اسلام کی روح کو باقی رکھا. تو یہ بات جو تصوف کے دشمن ہے وہ اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں، تاثیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تسبیح دے دی تھی اس وجہ سے ہوا. میں نے کہا کہ دیکھیے، بنو امیہ کے ختم ہونے کے بعد بنو عباس کا دور آیا، اسلامی ریاستوں کا دور، خلفاء راشدین کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، جب دور آیا تو ریاست اور سیاست رہی لیکن عمل نہ رہا، عمل میں پختگی نہ ہونے کی بنا پر ریاست نخوت و تکبر اور جبر کا شکار ہوئی. اور حال یہ ہوا کہ جب بنو عباس کا زوال ہوا ہے تو بنو عباس کے زوال کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے، مسلمانوں کا سیاسی کردار نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں خانقاہ آباد ہے وہاں محمد رسول اللہ کے کلمے کا ترانہ ضرور موجود ہے. صوفیہ کی اس عظیم خدمات کہ جو چنگیزیوں کے مقابلے میں، جو وقت کے فرعونوں کے مقابلے، جو اکبر جیسے دہریوں کے مقابلے میں جنہوں نے اسلام کو بچایا اور نوجوانوں کے نظریے اور عقیدے کو بچایا، ان کو یہ کہہ دینا وہ خانقاہوں میں گھس کر رہ گئے تھے. میں نے کہا وہ خانقاہوں میں تو رہے لیکن انہی کی خانقاہوں سے محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جیسے لوگ سامنے آئے. تو تاریخ کا مطالعہ توازن کے ساتھ ہونا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں جو عموماً نہیں ذکر کی جاتی، لیکن تصوف کا دشمن کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ زہر لانے کی کوشش کرتا ہے. میں تھوڑی سی بات میرے دوستو آگے لے جا کر اپنے موضوع کی طرف دوبارہ میں آنا چاہتا ہوں. کہ ہندوستان کی یہ تاریخ کا جو سلسلہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، محمود غزنوی نے جس وقت خرقہ ابو الحسن خرقانی کو ہاتھ میں لے کر دعا کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور جب دوبارہ لوٹ کر آئے تو قاسم فرشتہ، باقاعدہ یہ تاریخی سند کے ساتھ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ محمود غزنوی جس وقت ابو الحسن خرقانی کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور مسلمانوں کو فتح ہوئی، فرما کیا کیا تھا محمود؟ کہا میں نے سجدے میں جا کر آپ کے خرقے کو اس طرح کاسا بنایا تھا اور رب سے دعا کی تھی، تو دیکھا کہ شیخ صاحب کے چہرے پر جو ہے وہ ناراضگی کے اثر ہے۔ محمود نے پوچھا کہ حضور آپ ناراض ہیں؟ فرمایا تم نے یہ صرف سومناتھ کی مندر اور یہ فتح اور یہاں کی ریاستوں کا سوال کیا، فرمایا تم نے میرے خرقے کو آگے رکھ کر ہندوؤں کے مومن ہونے کا سوال کیوں نہیں کیا؟ فرمایا خدا کی قسم جتنی فوج تمہارے سامنے تھی، جو تمہاری تلوار کے نیچے آئی تھی، محمود اگر تم میرے جبے کا سوال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ یا اللہ اس صاحب جبا کی برکت سے ان کو کلمہ پڑھانے والا بنا دے تو اللہ انہیں توفیق کلمے کی عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو یہ وہ ہندوستان کے پس منظر و حقائق ہیں، ان واقعات کو بعید نہیں آپ نے 3600 دفعہ سنا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ مدلل انداز میں آپ سن لیں، کچھ کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ آپ سن لیں، تاکہ 20 بندے کے بیچ میں یا 100 بندے کے بیچ میں اگر آپ گفتگو کرے تو آپ کی بات صرف جو ہے وہ ہوا پر نہ ہو بلکہ اتنی مضبوط ہو کہ اس کا تعلق زمین سے بھی ہو اور آسمان سے بھی ہو۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کی بات کا جو دور مبارکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے جلوہ قدر بادشاہ، وہ شہاب الدین غوری کا دور آتا ہے۔ سیرت العارفین جیسی مستند تصوف کی کتابیں، سیرت الاقطاب جیسی مستند کتابیں، اور میں یہ بات موجود ہے، بلکہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا بڑا سچ ہے جس کو صرف قصہ کہانی سمجھ کر آگے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس جو واقعہ میں بیان کرنا جا رہا ہوں اس واقعے کے راوی خود محبوب الہی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضور سیدنا محبوب الہی، جن پر تقریر کریں نا ان کی سیرت تو اتنی وسیع ہے اور بادشاہوں کی سیاست کی اسلام میں ان کا اتنا عمل دخل ہے، میں کہتا ہوں 3-4 دن بھی اگر عرس کرے نا تو خواجہ محبوب الہی کی سوانح ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ مقام و مرتبہ چشتی سلسلے کے اندر حضرت خواجہ محبوب الہی کا ہے۔ محبوب الہی خود مفتی بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ آپ سے یہ صحیح سند سیرت العارفین کے اندر، سیرت الاقطاب کے اندر، نسل بعد نسل آپ کی سند سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو یہ کہا کہ جس وقت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ اجمیر تشریف لائے، میں درمیان میں یہ بات کر دوں کہ خواجہ اجمیر کب آئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پرتھوی راج کے ساتھ، ابھی میں اس کا سجرہ بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا کیا تھا، لیکن پرتھوی راج کے ساتھ جو شہاب الدین غوری کا مارکہ ترائن کے مقام پر اور دریائے سرسوتی کے قریب ہوا ہے، وہ دو سندیں ہیں، 587 ہجری اور 588 ہجری، 587 588۔ 587 جو ایک سال پہلے کا عرصہ ہے، اس میں سلطان کو پسپائی ہوئی ہے اور سلطان لوٹ کر دوبارہ گئے ہیں افغانستان اور غزنی میں، دوبارہ انہوں نے فوج کو تیار کیا، اور 588 588 ہجری میں سلطان محمود غزنوی بولیے رحمہ اللہ یہ عظیم فاتح افغانستان سے پھر آیا، پشاور کے راستے ملتان، ملتان سے لاہور، اور یہاں پر آ کر انہوں نے دوبارہ اسی ترائن کے مقام کے اوپر دریا سرسوتی کے قریب پرتھوی رائے جو چوہان اور راجپوتوں کی سب سے بڑی قوت تھی اس کے ساتھ افغان بادشاہوں کا مقابلہ ہوا، اور شہاب الدین غوری کے ہاتھ پر پرتھوی رائے گرفتار ہوا، اور 588 ہجری ترائن کے مقام کے اوپر پرتھوی رائے کو شہاب الدین غوری نے قتل کر دیا۔ اب یہ خواجہ صاحب کب آئے ہیں، یہ عقیدت کو بڑھانے کے لیے میں نے اس میں بہت باغم دوڑی کی اور کچھ بات میں نے پڑھی ہے تو میں چھپانا نہیں چاہتا، میں آپ تک لانا چاہتا ہوں۔ تمام مورخین، چند لوگوں نے اس سے پردہ اٹھایا دلائل کے ساتھ، اور یہ بات میں بڑے رسوخ سے ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے حوالے سے عرض کروں کہ میں نے اس کو 6 سے 8 کتابوں کے اندر دیکھا ہے، اور اس کو آخری تواریخ کی جتنی بھی کتابیں تقریباً یہ کتابیں میں یہ باتیں موجود ہیں، چاہے میرت الاسرار ہوں، چاہے سیرت العارفین ہوں، چاہے سیرت الاقطاب ہوں، چاہے آب کوثر ہوں، یہ جتنی مستند کتابیں بعد میں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خواجہ صاحب کا ورود مسعود اجمیر میں شہاب الدین غوری کا جو مارکہ ہے، 500 87 ہجری کا، اس سے پہلے آپ اجمیر آ چکے ہیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کے بغض میں اس بات کا انکار کیا کہ خواجہ صاحب کا شہاب الدین غوری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوا، کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا. اور یہ جو چشتی سلسلوں نے اور یہ سنیوں نے جو مشہور کیا ہے کہ وہ بادشاہ شہاب الدین غوری حضرت قبلہ خواجہ صاحب کا مرید ہوا، چشتی سلسلے میں مرید ہوا، اور افغانستان کے اندر جو سلسلہ چشت پہنچا ہے وہ شہاب الدین غوری کے ذریعے پہنچا. اب بعض لوگ جو صوفیہ سے تعصب رکھتے ہیں، میں چاہوں تو سیدھا سیدھا آپ کو کرامت بتاؤں لیکن رات میں سو نہیں پاؤں گا. میں نے جو اعتراضات اپنے زمانے طالب علم میں دیکھے اور اب تک دیکھ رہا ہوں، جب تک اس کا جواب نہیں مل جاتا ہم اس کو بیان نہیں کرتے، اور جب مل جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان کرتے. تاکہ جس طرح ہم کنفیوز رہے یا ہمیں پریشان کیا گیا، تو یہ ہسٹری کے طالب علم یا جو آج دور اتنا ترقی کر گیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کو اتنی معلومات ہے، یونیورسٹی اور کالجوں کی تعلیم بام عروج پر پہنچ چکی ہے، ہر حساس مسئلے کو چھڑا جاتا ہے، تو عقیدے کو تحفظ دینے کے لیے اور اولیاء کی عقیدت کو دل میں جگہ دے کر مضبوط رکھنے کے لیے یہ باتوں کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. یہ کہنا یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ شہاب الدین غوری خواجہ صاحب کے اشارے پر آیا. اس کی سند کون بیان کرتا ہے؟ سرکار محبوب الہی. ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے، اور یہ سند مبارک جس کے راوی خاص جو ہیں وہ حضرت محبوب الہی ہیں. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اپنے مریدین کو باقاعدہ کہا کہ خواجہ صاحب پر جب پرتھوی رائے کا تعصب بڑھ گیا، اور بڑا ہی نہیں بلکہ پرتھوی کی جو ماں تھی وہ علم نجوم کی بڑی ماہر تھی، اس نے اشارات مشارات کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. اب ہمارا اس پر یقین نہیں، نہ میں علم نجوم کی باتوں کو مستقبل میں صحیح سمجھتا ہوں غلط سمجھتا ہوں، لیکن کہ الحق کو ما شہیدت بہ الاعداء، لیکن حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. تو اگر ہندوؤں کے عقیدے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خواجہ واقعی میں اللہ کے ولی ہے، اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے اور اللہ کا جو دین ہے ایسا دین کسی کا نہیں ہے، تو بطور اسناد کے بطور حجت کے الزاماً اس حوالے کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پرتھوی رائے کی ماں نے اپنے چند ظاہری علمی اسباب سے اس بات کو جانا تھا کہ یہاں پر ایک درویش آئیں گے، اور اس نے اپنی بیٹی کو یہ اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ یہاں ایک درویش آئے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہاں پر صرف اسی کے نام لینے والے ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں کروں کیا؟ تو کہا کر تو یہ کہ ان سے الجھنا نہیں، وہ تیرے سے ضد بازی نہیں کریں گے، وہ تیرے سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے، لیکن تو پہل مت کرنا، اگر تو نے پہل کر لیا تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا، اگر تو نے پہل کر لیا تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت کا وقت ہونے والا تھا، اور فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، بولیے سبحان اللہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا ایسا ہوگا، فرعون کو کہا نجومیوں نے کہ وہ تیری ریاست کو ختم کر دے گا. تو کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑتے تھے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں ابتدا نہیں، ابتدا میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ظلم کیا تھا، فرعون کا ظلم کیا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا میری ریاست میں جو میری ریاست کو ختم کرے گا، جو میری قوت کو ختم کرے گا، جو میری حیثیت کو ختم کرے گا. تو اس نے کہا میں اس لڑکے کو پیدا ہونے کیوں دوں؟ اس نے اعلان کر دیا، مخبر چھوڑ دیے، جاسوس چھوڑ دیے، کہ جس گھر میں عورت اگر حاملہ ہو عورتوں کی ٹیم بنا دی گئی، مردوں کی ٹیم الگ بنا دی گئی تاکہ ان کے ذریعے معاملات ملے، اور عورتوں کی ٹیم الگ بنائی تاکہ گھروں کے اندر وہ جا کر دیکھیں کہ جس گھر میں بچے کے آنے کی امید ہے اس خاتون کا نام، اس کا پتہ مکمل طور پر مرتب کیا جائے، اور جس وقت اس کی ولادت ہو تو جا کر معلوم کیا جائے کہ کون پیدا ہوا. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو چھوڑ دو، بلکہ ہماری طرف سے انعام بھی لے جا کر دو، اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو لاؤ اور میرے سامنے اس لڑکے کو ذبح کرو. تو سورہ بقرہ کے اندر اس کے واضح اشارات موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ گئے تھے ان کو اللہ نے اپنا احسان بتاتے ہوئے رب کی قدرت نے کہا کہ تم خدا کا شکر نہیں کرتے ہو کہ خدا نے تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون وہ تھا جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. تو بالکل وہ نظریہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے پیدا ہونا تھا، بولے سبحان اللہ، اور فرعون نے پیوند خاک ہونا تھا تو حضرت موسیٰ پیدا ہوئے.
اور پیدا بھی کہاں ہوئے؟ پلے بھی فرعون کے گھر میں.
دیکھیے,
اور فرعون کو پتا بھی تھا کہ یہ وہی ہے لیکن کچھ نہ کر سکا. علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور آپ کی عمر شریف سال کے لگ بھگ تھی. سال کے بچے کے, سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کتنے ملائم ہوتے ہیں, کتنے ملائم ہوتے ہیں, یعنی جس کو آپ پھول کی پتی سے اگر تشبیہ دیں تو میں کہتا ہوں بیجا نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف ایک سال کے قریب تھی جب فرعون نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کے رخسار کو چھونا چاہا تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا. کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ فرعون ہل گیا. وہ خود بڑا طاقتور تھا, اس نے کہا یہ بچہ ایک سال کا بھی نہیں ہے اور اس کی ضربت میں اتنی سختی ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, اور یہ میرے گھر کے اندر آ گیا اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے. پھر یہ لمبا واقعہ قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا, اور بشرح لی صدری جو 16ویں پارے کے اندر موجود ہے اس طرف جو اشارہ وہ یہ ہے آپ کی زبان مبارکہ کی جو بظاہر مکنت تھی جس سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ نبی میں اللہ عیب نہیں رکھتا, نبی میں اللہ. اس لیے ہمارے علماء نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم سڑ گیا تھا, گل گیا تھا, اس روایت کو قبول نہیں کیا. اور اب بھی ہمارے کئی علماء اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ سرکار پر جادو ہوا تھا. دو طبقے ہیں اس میں کہ سرکار پر جادو ہوا تھا, کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس, سورہ المائدہ کے اندر موجود اللہ رب العالمین ہر قسم کی شر سے آپ کو محفوظ کرے گا, قرآن کا وعدہ ہے. تو پھر جادو کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جادو کا ہونا وہ سندوں سے بعض روایتوں میں آتا ہے, اور حضور کو ہر ذرا سے محفوظ رکھنا یہ قرآن میں آتا ہے. اصول جو ہے وہ نبوت کے یہ ہے کہ جس کو خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں رکھتا. جو نبی ہوتے ہیں ان کے اخلاق میں, ان کے کردار میں, ان کی شکل و صورت میں, ان کے بود و باش میں, ان کی نشست و برخاست میں, ان کے نسب و خاندان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے لوگ گھن کھائیں, لوگوں کو تنفر ہو. اللہ رب العالمین جس طرح نبی کے چہرے کو معجزہ بناتا ہے اس طرح اس کے خاندان کو بھی معجزہ بناتا ہے. جس طرح نبی کی ذات معجزہ ہوتی ہے اس طرح اس کا لباس بھی معجزہ ہوتا ہے, اس کا بیٹھنے کا انداز بھی معجزہ ہوتا ہے, اس کا چلنے کا انداز بھی معجزہ ہوتا ہے. تو یہ اصول جن علماء نے, اور میں میرا بہت زیادہ رجحان ان بزرگوں کی طرف ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اصول سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ اصول موجود ہے کہ انبیاء کے لیے ایسی کوئی حرکت, ایسی کوئی علامت ان پر طاری نہیں کی جاتی جس سے تنفر ہے, کیونکہ روایات کو چھوڑ دینا یہ زیادہ آسان ہے, انبیاء کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا یہ مشکل ہے, عیب کی نسبت کرنا یہ مشکل ہے اس قاعدے کے تحت. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کی زبان انتہائی فصیح تھی, کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ کی زبان کیونکہ وہ آگ کے شعلے کو کھانے کی وجہ سے تھوڑی سکڑ گئی تھی, اس سے آپ کو اپنی طبیعت اور اپنے مقام کے اعتبار سے دقت ہوتی تھی, اگلے کو پتا نہیں چلتا تھا, اگلا تو حیران تھا کہ جناب ایسی تو آج تک بولی کوئی بولتا ہی نہیں, اتنی میٹھی زبان کسی کی نہیں. جیسا ملکہ اور کمال معجزے کا وہ تمام آپ کو دیا گیا ہے, لیکن آپ کے مرتبے کے مقابلے میں اور آپ کے شاید نشان آپ کو دقت ہوتی تھی, تو رب نے فرمایا کہ پھر موسیٰ دعا کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یا اللہ یہ گرہ کو کھول دے, واحلل عقدۃ من لسانی, یہ عقدہ جو ہے میری زبان پہ جو گرہ لگا ہے اس کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو زیادہ سمجھ سکیں. بولیے سبحان اللہ. یہ ہم ایک سرسری ایک تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں حضرت خواجہ پر, میں ترتیب کے ساتھ میں سیرت نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے, ایک تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں. اور جب تقابلی مطالعہ ہوتا ہے, ایک طائرانہ مطالعہ ہوتا ہے, تو جو مشکوک جہتیں ہیں اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ تمام جہتیں پڑھ رہا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ آئے کب تھے, جہاں سے ہم نے بحث کو چھڑا ہے, حضرت خواجہ اجمیر آئے کب تھے, اس کے بارے میں کئی دلیلیں. ایک تو یہ کہ پرتھوی رائے کہ قتل کیے جانے سے پہلے خواجہ اجمیر میں تھے, اجمیر شریف میں تھے, یہ بالکل صحیح سند سے ثابت بات. ایک دوسری بات یہ کہ خواجہ صاحب کے اجمیر پر آنے میں ہندوؤں کے اندر یہ بات مشہور تھی، جس طرح پرتھوی رائے کی ماں نے یہ کہا تھا کہ ایک درویش آئیں گے اور تو نے اگر ان کو چھیڑا تو تیری حکومت گئی۔ تو سرکار محبوب الہی، یہ صحیح سنس آپ کی سنس سے بات آتی ہے کہ جس وقت خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ نے کا کام تبلیغی امور جب بڑھنا شروع ہوئے، آگے میں مختصر بتاؤں گا، تبلیغی امور بڑھنا شروع ہوئے، اور کیونکہ یہ جو خاندان ہے جس کا پرتھوی رائے ہے یہ چوہان خاندان سے تھا، اور چوہان خاندان جو ہے یہ راجپوت خاندان سے، سمجھ رہے، راجپوت خاندان سے، ہندوستان پر سب سے پہلے حکومت کرنے والے راجپوت ہیں، راجپوت کے ان بادشاہوں کے زوال کے بعد چوہان کا آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چوہان خاندان کی مذہبی سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ چوہان خاندان کوئی خاص خاندان نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے پہاڑی لوگ، صحرائی لوگ، فکر کے مضبوط لوگ، جس طرح کے کہا کہ جیسے گجر قوم، یہ جو سخت مزاج قسم کے لوگ تھے، تو یہ آٹھ دس برادریاں جب ایک ساتھ ملی تو اس کو چوہان کہا گیا، یعنی سخت مزاج کے لوگ جن کی زندگی گزرتی مشقت میں تھی، اور وہ مشقتوں کو پسند کرنے والے لوگ جیسے پہاڑی لوگ ہوتے ہیں۔ اب پہاڑی کے مزاج میں کتنی سختی ہے اور شہری کے مزاج میں کتنی نرمی ہے؟ اب پہاڑی جناب اگر 10 کلومیٹر چل جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم ایک فٹ پاتھ کراس کریں تو ہم ہانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مزاج کی نزاکت جو ہے نا، یہ کردار کے اندر بھی تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ ماحول اور خوراک، شہری مرغی سے اگر کچھ کھائیں تو مزاج اور بنتا ہے، اس کو تو نفسیات قبول کرتی ہے، لیکن وہ بکریاں، وہ بکرے، وہ جانور جو حلال ہیں لیکن وہ صحراؤں میں پلتے ہیں، اس کی اگر غذا کھائی جائے تو ڈاکٹر بھی آج یہ کہتا ہے کہ جناب ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ یہ کیوں فرق کرتے ہیں؟ لہذا اس کے خون، اس غذا سے بندے کے اندر مزاج کی تاثیر تبدیل ہوتی ہے۔ تو جس طرح اس جانور کی غذا کو کھانے سے تاثیر تبدیل ہوتی ہے، تو جانور کا کمال تو نہیں، اس کے آب و ہوا کا کمال ہے، اس کے وہ بولیے آب و ہوا کا کمال ہے۔ تو یہ اثر جانور پر کم، انسان پر زیادہ ہے، جانور پر کم اور بولیے، اور یہ تو بالکل ہے نا کہ بعض انسان لومڑی کی طرح، بعض کتے کی طرح، بعض خنزیر کی طرح، بعض شیروں کی طرح، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا۔ یہ مزاج صحبتوں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، رہن سہن کے علاوہ حوالے سے تبدیل ہوتا ہے۔ تو چوہان یہ ہندوستان کی جو اڑیل قسم کے قبیلے تھے، جن کو سختی ان کے لیے سب سے نرم چیز تھی، اور گرمی، سختی، پیاس، بھوک، لڑائی، جھگڑا، مارنا، قتل کرنا، قربانی دینا، اور اپنی غیرت اور انا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ جو ایک پہاڑی مزاج ہے، اس قسم کے 8-10 قبیلے ملے ہیں، تو اس کو راجپوت کہا گیا۔ اور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی، میں بالکل موضوع کے قریب آ رہا ہوں، خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ جب آئے ہیں تو ان چوہانوں میں سے سب سے آخری چوہان اور بادشاہ پرتھوی رائے کی حکومت تھی، اور جب ماں نے یہ کہا پرتھوی رائے سے کہ جب بزرگ آئیں گے، درویش آئیں گے، ان سے تو چھیڑخانی مت کرنا، تیرے مزاج کی پختگی اپنی جگہ پر، تو ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ لیکن جب خواجہ تشریف لائے اور آپ کا ورود مسعود جب اجمیر شریف کی طرف ہوا، اور آپ اجمیر پاک جب تشریف لائے، کیونکہ وہ جگہ، وہ خطہ، جس طرح دیکھیے کہ انبیاء اس طرف کم آئے، عرب کی طرف زیادہ آئے، یہاں بھی ایک بڑا نازک فرق ہے۔ خواجہ صاحب نائب رسول ہیں، بولو سبحان اللہ، حضور کے نائب ہیں، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی۔ سرکار دو عالم عرب میں آئے، سب سے زیادہ جہالت وہاں تھی اور سب سے اڑیل لوگ تھے، جبکہ جہالت خطے میں ہر جگہ پر تھی، لیکن جہالت کو جس پختگی کے ساتھ اور جو سخت مزاجی کے ساتھ عرب نے پکڑا تھا، تو ایک تو جہالت، پھر اپنے مزاج میں پختگی کہ پتھر پر لکیر تو مٹ سکتی لیکن ان کے دماغ سے بات نہیں نکل سکتی، اور میرے مصطفیٰ آئے اور 23 سال میں تاریخ کا دھارا چینج کر دیا۔ تو نائب رسول، بولیے سبحان اللہ، جناب غریب نواز جس علاقے میں آئے، علاقہ تو دہلی بھی تھا، علاقہ تو گجرات بھی تھا، راجستھان کے اور بھی علاقے تھے، لیکن اجمیر کے علاقہ راجپوت چوہان اڑیل اور سخت دماغ لوگوں کا علاقہ تھا، اور وہ بت اور شرک مبتلا تھے، وہاں کسی مبلغ کیا کروڑ مبلغ مل کر ایک بندے کو نہیں ہلا سکتے تھے، وہاں ایک بندہ چاہیے تھا جو محمد عربی کا غلام اور سچا خادم اور نائب ہو، جس طرح عرب کا دھارا مصطفیٰ نے پھیرا ہے، ان کا بیٹا اگر اجمیر کا دھارا اسلام کی طرف پھیرا، اور وہ خواجہ غریب نواز نے کیا. آپ میری اردو اگر سمجھ رہے ہوں گے تو آپ کو لذت دوسری آئے گی، بلکہ میں یہ نہیں کہتا معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کو سمجھا سکا، کیونکہ بندہ خود سمجھ لیتا ہے وہ اور ہے، اس کو ڈیلیور کرنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی تقریر بہت آسان ہے، میں نے کہا اس موضوع پر ذرا آپ میرے سے تقریر کر دیں، مجھے مطمئن کر دیں، کیونکہ جو بندہ خود مطمئن ہوتا ہے اس طرح اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہر سطح کے شخص کے مقابلے میں گویا کہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بات آگے تک جاتی ہے، اور افہام و تفہیم کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب آپ دیکھیے اجمیر کا علاقہ بھی سنگلاخ، گرم مزاج کے لوگ بھی اڑیل، راجپوت خاندان جو اڑیل اور اتنا سخت مزاج کہ جس کے لیے اگر یہ مثال دی جائے نا کہ پتھر کو چینی سے چھیلا جائے، وہ تو مرور زمانہ اور حالات اور وقت کے گزرنے سے گرد و نوا کی گرد اٹھنے سے اس کے نشانات مٹ جائیں یہ ممکن ہے، لیکن ان کی کھوپڑی میں جو بات آ جائے وہ نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ مزاج عرب کا تھا اور یہ مزاج اجمیر کے ان راجپوتوں جو مغرور نخوت ذات پاک میں گویا کہ اتنے سخت اور اچھوت اور پاکی کا نظریہ رکھنے والے انتہائی سخت اور اڑیل اور جاہل قوم. تو پھر کہا گیا کہ یہاں پر کسی اور مبلغ کا کام نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ خواجہ صاحب دلی میں رہتے بختیار کاکی کو اجمیر بھیج دیتے، سمجھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب دلی میں رہتے اور کیونکہ آپ پہلے دلی آئے ہیں، دلی میں رہتے اور سیدنا بختیار کاکی کو وہاں بھیج دیتے تو بختیار کاکی بھی کہتے کہ میرے مرشد میں جا رہنا تو وہی رہنا تھا. میرے والد گرامی کا مجھے ایک شعر بات یاد آتی ہے اکثر، لیکن اس تقریر پر نہیں کہہ رہا، اپنے جیسے آپ جیسے پر کہہ رہا ہوں کہ شیر مارتے اور گلڑ کھاتے ہیں، جو شیروں کا شکار ہوتا ہے وہ گدڑ نہیں کر سکتا، جو شیر کا شکار ہوتا ہے وہ گدڑ بولیے نہیں کر سکتا. تو جو خواجہ کا شکار تھا وہاں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا تھا. اجمیر کو اسلام کے لیے اگر بنانا تھا تو وہ نائب رسول خواجہ ہی بنا سکتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو نصب بھی عالی عطا فرمایا اور نیابت بھی مصطفیٰ کی کامل عطا. وہ واقعی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہی چل سکتا تھا، جو نسبی اعتبار سے بھی رسول اللہ کا نائب ہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی ہو، اور توکل ایثار قربانی اور دنیا کے سامنے کسی اجر اور انعام کا تقاضا نہ کرنے والا ہو، رب کی بارگاہ میں ایسا مخلص ہو، وہ غریب نوازی تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھیجا. وہ اڑیل لوگ جب مصطفیٰ آئے، میں تشبیہ نہیں دے رہا، حضرت خواجہ کی حکومت حضور کی حکومت کا پرتو اور اکثر سایہ ہے، چمک ہے، خواجہ خود نہیں، خواجہ ستارے ہیں، مصطفیٰ سورج ہیں، ستارہ جو چمک رہا ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے، اجمیر جو روشن ہے وہ محمد رسول اللہ کے کرم سے روشن ہے. سنیے، میں تقابل نہیں، حفظ مراتب کو سامنے رکھ کر یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سید عالم مکہ میں آئے اور اڑیل قوم کے مزاج کو نرم کیا اور خدا کی توحید کا پابند کیا، اور صدیوں سے جو تاریخ عرب کی تھی، بچوں کو زندہ درگور کر دینا، بیٹیوں کو مار دینا، ہر بد اخلاقی ان کا رخ پھیر دیا گیا. گزشتہ درس نظام مصطفیٰ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ پھر روئے زمین کے دانا لوگ یہ کہتے تھے کہ کبھی ہمیں ریاست میں کوئی امیر مہیا ہو اور ہمیں یہ اجازت ملے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا کوئی مقتدا یا امیر چنیں، تو کسی اور کو نہیں چنیں گے، عرب کے نوجوانوں کو ہی چنیں گے. وہ عرب کے نوجوان جو سرپرست نہیں تھے، ڈاکو تھے، اور وہ ان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا تو نظام تبدیل ہوا. اب جہاں امن کی بات ہے وہاں عرب کی بات ہے، جہاں امانت کی بات ہے وہاں عرب کی بات ہے، جہاں صداقت اور پارسائی کی بات ہے وہاں عرب کی بات ہے، جہاں شرم و حیا کی بات ہے وہاں عرب کی بات ہے، جہاں ایثار اور قربانی اور جہاں خود غرضی کو دور کر کے دوسرے کو ترجیح دینے والے اخلاق ہے وہاں عرب کی بات ہے. اور یہ معیار کس نے بنایا؟ اللہ کے محبوب نے بنایا. یہی چیز میرے دوستو آپ کو اجمیر شریف میں نظر آتی ہے کہ اجمیر کی قوم انتہائی اڑیل، نخوت، تکبر، دوسرے کا لقمہ لے کر کھانے والی، لیکن جب میرے مصطفیٰ آئے تو پھر سرکار نے کیا سرکار کے دور مبارکہ میں آپ دیکھیے کیسے اسلام پھیلا، اور جب سرکار کا نائی یہاں پر آیا تو وہ لوگ پھر اسلام کو درکنار،
اسلام تو بہت دور ہے ان سے، ان کا اپنا کوئی ہندو اگر ان کی برادری کا نہ ہو تو اس کا منہ نہیں دیکھتے، وہ اسلام تو بہت دور ہے
ان کا، ایک ہی بت کا پجاری، اگر دو پجاری ہیں ایک بت کے اور دوسرا ان کی ذات کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو توہین سمجھتے ہیں، لیکن جب میرا خواجہ آیا تو یہ تو ذات ختم ہوئی ہوئی، 99 لاکھ نے بس سے مبارک پر کلمہ پڑھا ہے اور اس زنجیر میں آ گئے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ذات پات کا کوئی فرق نہیں، خدا کی بارگاہ میں عزت اسی کی ہے جو جتنا متقیوں پر ہے۔
یہ نظریہ ہند کے اندر اگر کسی نے دیا ہے تو نائب رسول فی الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو سرکار محبوب الہی نے اس بات کو اپنے مریدین کے سامنے ذکر کیا کہ جب پرتھوی رائے کے ظلم و ستم بڑھ گئے اور اس نے تعصب اور عصبیت دکھائی، یہاں تک کہ خواجہ کے خلفاء کو رضی اللہ تعالیٰ ان کو تنگ اور پریشان کیا، تو جب صدمے بہت زیادہ ہوئے ایک دن کیفیت میں میرے خواجہ نے یہ کہا کہ پرتھوی رائے اب تیری بادشاہی ختم، تجھے ہم نے گرفتار کر کے ایک اسلامی مجاہد کے حوالے کر دیا ہے۔ اور حضرت محبوب الہی کہتے ہیں کہ اس وقت غزنی میں افغانستان میں شہاب الدین غوری اپنے گھر میں آرام فرما رہے اس مارکے سے چند سال پہلے، اور ان کے خواب میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سلطان یہاں سو کر کیا کر رہا ہے، ہندوستان کی سلطنت ہم نے تمہیں دے دی ہے۔
یہ سیرۃ الاقطاب کے اندر موجود ہے، میرۃ الاسرار کے اندر موجود ہے، سیرۃ العارفین کے اندر موجود ہے، سیرہ اولیاء کے اندر موجود ہے، یہ تواتر کے ساتھ حضرت محبوب الہی سے یہ روایت ملتی ہے۔ اور اس وقت شہاب الدین غوری کے دل میں یہ احساس جاگا کہ میں تو اس خطے تک محدود ہوں، ہند کے علاقے کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اس وقت میرے دوستو یہ اختتامی جملوں کے طرف ہم چل رہے ہیں، اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کہیے رحمہ اللہ، انہوں نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیجے اور خبر لی کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، تو پتا چلا مسلمانوں کے اندر اس دور کا اگلی ہے، یہی ذہن کے وہ لوگ شروع سے ہیں متاثر ہیں، ان کو کھانا تو اسلام نے سکھایا ہے، ان کو برادریاں تو اسلام نے سکھائی ہیں، ان کو پہننا اسلام نے سکھایا ہے، ان کو کلچر اور معاشرہ اسلام نے دیا ہے، یہ تو ایک بت کے دو پجاری ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے، آج اگر وہاں پر معاشرہ ہے تو یہ خواجہ کے جوتوں کا صدقہ ہے،
اسلام نے دیا۔ تو میں یہ جنگ اور جدال کے حوالے سے نہیں، جب ظلم ہوگا حق تلفی ہوگی، وہ 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ان کو گویا کہ جوتوں میں دالیں بانٹی جائیں گی، ان کو ساتھ اقلیت اور پھر اس کے بعد ان کو اچھوت اور پھر اس حقوق سے بھی محروم کیا جائے گا۔ تو یہی حال تو خواجہ کے دور میں تھا، خواجہ کیوں تشریف لے گئے، یہی دور تھا۔ اور میں جلدی جلدی چند جملے کہنا چاہتا ہوں، سلطان محمود غزنوی کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر معاملات اور تکلیف اور اجنبیت اور ان کے ساتھ اس قدر دھوس ہے، تو پھر سلطان سے گوارا نہیں ہوا، سلطان بہت غیرت مند بادشاہ تھا، انہوں نے فوج ترتیب دی، فوج ترتیب دی، پرتھوی رائے کو خط لکھا گیا اور اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ بولو سبحان اللہ، اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت پرتھوی رائے کو دی گئی، لیکن جب اس نے اس کا جواب غلط دیا تو سلطان نے اپنے لشکر کو تیار کر کے اجمیر سے پہلے جو معتبر علاقے لاہور جہاں خواجہ سے پہلے اولیاء آ چکے ہیں رضی اللہ، جیسا داتا گنج بخشوری اجمیری، اس طرح اچ شریف ملتان کے اندر، یہ قدیم علاقے ہیں اجمیر شریف سے پہلے کے علاقے ہیں، مورخین لکھتے ہیں اچ شریف جو ملتان کے اندر، ملتان اور لاہور بھاولپور، یہ باقاعدہ ان صوفیہ کے نام ہے جو حضرت داتا کے یہاں پر آنے سے پہلے اس علاقے میں موجود تھے، اس شریف ملتان میں، بھاولپور کے اندر، لاہور کے اندر حضور داتا گنج بخشوری ہجویری، ان کے نام باقاعدہ باضابطہ طور پر موجود ہے۔ سلطان ان راستوں سے ہوتے ہوئے آئے اور آپ کی جنگ ترائن کے مقام پر 587 ہجری میں چوہان پرتھوی رائے کے ساتھ ہوئی، مسلمانوں کی جنگ کے اندر پسپائی ہوئی اور فوج نے غداری کی، سلطان اس جنگ میں زخمی ہوئے، آپ کے غلام نے آپ کو لے کر دوبارہ افغانستان پہنچے، سلطان اس قدر غیرت مند آدمی تھا، یہ پورے سال آپ نے دوبارہ اپنی فوج کو تیار کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے گرم کھانا پھر نہیں کھایا، وہ صدمہ دل پر تھا کہ میری فوج نے یہ کیا حرکت کر دی اور ہندوؤں کے سامنے یہ نہتی ہو گئی، اور اتنے مسلمان جو ہماری آرزو لگائے بیٹھے تھے مر جاتے بھاگنے کی بجائے، نام تو ہوتا تھا کہ میدان جہاد میں مر گئے ہیں، بھاگے کیوں؟
تو سلطان نے اپنا نہ بیوی کا چہرہ دیکھا, نہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, نہ گرم کھانا کھایا. تاریخ فرشتہ لکھتا ہے کہ ایک سال تک آپ میدانوں اور صحراؤں میں رہے. افغانستان کے پورے علاقے کا, خراسان کے علاقے کا آپ نے سروے کیا, چن چن کے مجاہدین کو نکالا. بولے سبحان اللہ. اور 300,000 کا لشکر تیار کیا سلطان نے. کتنے بولیے؟ ہم جس خواجہ کے لیے آئے ہیں اس کی دہلیز اور ٹھوکر سے غوری جیسے مجاہد تیار ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کے ظلم اور ستم کو دیکھ کر گونگا نہیں ہونے والا تھا, بلکہ وہ مسلمانوں کے درد و تکلیف کے لیے آگے بڑھنے والا تھا. بلکہ آگے میں روایت بتاؤں گا کہ صرف مسلمان نہیں, انسانیت کے لیے خواجہ نے اگر ہندو کو بھی پیاسا دیکھا ہے تو اپنے مشکیزے سے پانی خود بعد میں پیا, اس کو پہلے پلایا. وہ غریب نواز ہیں, اور ایسے غریب نواز ہیں کہ سرکار دو عالم کے اس اخلاق کے میں کہتا ہوں اپنی سطح پر حقیقی پرتو ہیں. اور حضرت گرامی توجہ کیجئے, شہاب الدین غوری 300,000 کی فوج کو لے کر دوبارہ آئے, اور اتفاق عجیب دیکھیے, اسی طرح ان کے مقام پر دوبارہ مارکا ہوا. بولیے سبحان اللہ. 588 ہجری کے اندر یہ زبردست مارکا ہوا, اور اس میں فوج دوبارہ پسپا ہوئی. یعنی افغان فوج, شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کی فوج, یہ دوبارہ پسپا ہوئی, اور اس میں سلطان محمود غزنوی نے 12,000 اپنے جو قلب کے اندر موجود تھے, مقدمۃ الجیش, میمنہ, میسرہ, قلب کے اندر جو آپ کے ساتھ 12,000 جوان تھے جن سے آپ نے حلف لیا تھا کہ لاش یہاں گرے گی میدان سے بھاگنا نہیں ہے, وہ 12,000 مجاہدین کے ساتھ تنہا شہاب الدین غوری خود اور 12,000 کو لے کر وہ ہندوؤں کے ہاتھیوں کے سامنے آ گئے. اور لشکر سامنے ہزاروں کی تعداد میں تھا, لیکن یہ 12,000 کو دین, ان کا غرض غلبہ نہیں تھا, ان کی نیت اللہ کے دین کی بلندی اور مسلمانوں کے نظریات کا تحفظ, اور ہند کی سرزمین کو ذات پات کے فرق, برے اخلاق رذیلہ اور فساد سے پاک کرنا تھا. رب کی مدد آئی الحمدللہ, 12,000 مٹھی بھر مجاہدین کو لے کر ہزاروں کے مقابلے میں, ہندوؤں کے مقابلے میں جب سلطان لڑ گئے تو ان کو پسپائی ہوئی, اور ان کے ہاتھی بھاگے, کئی ہندو مار لیے گئے, اور بڑے آسانی کے ساتھ حضرت قبلہ شہاب الدین غوری نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر پرتھوی رائے کو پیچھے سے پکڑ کے زمین پر گرایا. اور ہندوستان کا یہ چوہان بادشاہ جو پوری ریاست ہند کا فخر تھا, شہاب الدین غوری رحمہ اللہ نے ترائن دریائے سرسوتی کے قریب اسے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد اسلام کی دعوت دی. اسلام جب اس نے قبول نہیں کیا تو مسلمانوں کے اس ظلم کے بدلے میں اسے وسیلے جہنم. یہ اور اس کے بعد وہ سفر آگے بڑھا آپ کا اجمیر شریف کی طرف. اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت پہنچے ہیں سلطان تو اجمیر میں مغرب کا وقت تھا. اجمیر شریف میں سلطان نے اپنے مجاہدین کو کہا, یہ اللہ والے لوگ تھے, بولے سبحان اللہ. سلطان نے اپنے لوگوں کو کہا نماز کی تیاری کرو. وضو کرنے کے لیے جیسے سلطان خود بیٹھتے ہیں تو دور سے ایک دھیمی دھیمی سی آواز آتی ہے اذان کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلطان نے توجہ کی, میں کیا سن رہا ہوں. جب اپنے ہوش کو اور مستمع کیا تو آخری جملے آپ کے کان میں آئے, حی علی الفلاح. ہوا کے جھونکوں میں آواز آگے بڑھ رہی تھی کہ دور سے خواجہ کا غلام کھڑے ہو کر اونچی جگہ پر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے فضا کو گواہ بنا کر کہہ رہا تھا, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. ہوا اپنے کندھوں پر اس آواز کو اٹھا کر سلطان تک لے جا رہی تھی. وہ دھیمی دھیمی آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچی تو آپ کو یقین ہوا کہ یہ کسی گانے بجانے کی آواز نہیں, اذان ہی کی آواز ہے. اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کچھ ایسا معاملہ مسلمانوں کی عبادت کا اور باقاعدہ اعلان اذان کا ہو. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا, یہ کون ہے؟ کہا, ایک نیک شخص آئے ہیں اور ان کی وجہ سے پرتھوی نے ان پر بڑا ظلم کیا, لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق, کردار اور دلائل کے سامنے ایک دنیا مسلمان ہو چکی ہے. بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ صفیں اٹھاؤ اور چلو ان کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کریں. مغرب کی صفیں لگی ہوئی ہے, خواجہ غریب نواز مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز مغرب سے جب خواجہ فارغ ہوتے ہیں لوگ صفیں توڑ کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں, اور یک کے بعد دیگرے آپ سے مصافحہ فرماتے ہیں, اے سلطان غوری تیری عزت پر چار چاند ہو, تیری ذات پر لاکھوں سلام ہو، کیا تو شان والا ہے، کس کی مجلس میں آج تو موجود ہے؟ لوگ چڑھتے جا رہے ہیں، سلطان کے قدم خواجہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ لمحہ آیا کہ خواجہ کی آنکھیں حضرت سلطان کی آنکھیں اس منور چہرے کو دیکھ رہی ہے جسے غریب نواز اور نائب رسول کہا جاتا ہے.
جب سلطان کی نظریں خواجہ غریب نواز کے چہرے پر پہنچی تو وہ حیران ہو گئے. سرکار محبوب الہی کہتے ہیں کہ ان کی حیرانگی کی حد نہیں رہی، اس لیے کہ وہ حیران اس پر نہیں تھے، اس پر تو وہ حیران تھے کہ نمازی ہو رہی ہے، اس پر تو وہ حیران تھے کہ اذانوں کی آواز آئی، لیکن اس پر حیرانی کی انتہا یہ ہوئی کہ یہ تو وہی روشن چہرے والے ہیں جو گزشتہ 5 سال پہلے غار میں میرے خواب میں آ کر مجھے بشارت دے رہے تھے کہ اٹھ یہاں سے اور نکل خراسان کی زمین سے، ہندوستان کی سلطنت ہم نے تیرے حوالے کر دی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو حضرت قبلہ سلطان شہاب الدین غوری نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. بولو سبحان اللہ. باقاعدہ باضابطہ بیعت کی اور وہ وہاں سے نکلے. ہندوستان کی حکومت انہوں نے قطب الدین ایبک کے حوالے کی. قطب الدین ایبک کا رابطہ حضرت شہاب الدین غوری کے بعد خواجہ صاحب کے بعد اس کا رابطہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ براہ راست رہا. اس کے انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، وہ نااہل تھا، وہ حکومت نہیں چڑھا پایا. پھر ہندوستان کے سارے مسلمان وزیروں نے مل کر سلطان التمش کو گویا کہ ہندوستان کا بادشاہ بنایا. اور سلطان التمش وہ ہے جو بچپن سے حضور قبلہ قطب الدین بختیار کاکی کے گھر میں رہنے والا، آپ کے جوتوں کو صاف کرنے والا تھا اور آپ کی خدمت گزار تھا. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے مریدوں میں سے تھا. یہ ہندوستان کی پوری سلطنت آپ دیکھیں، یہ سلسلہ چشتیہ سے متاثر ہے. اور یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سلسلہ چشتیہ کے ساتھ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مرید ہوئے ہیں، لائق ہوئے ہیں. یہ سلسلہ خواجہ نظام الدین اولیاء تک رہا. جتنی سلطنتیں آئی ہیں ان میں چشتی سلسلے کا بڑا عمل و دخل رہا. اس لیے جب تک محبوب الہی کا دور مبارک رہا ہندوستان کے اندر اسلام خوب جم کر پھیلا. جگہ جگہ پر خانقاہیں ہوئیں، علم دین کی درسگاہیں بنی. خواجہ صاحب رحمہ اللہ خود بہت بڑے عالم دین تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تبلیغی احکام کے لیے آپ نے خود اپنے شاگردوں کو حدیثیں پڑھائیں، قرآن پڑھایا، مفتی بنایا، قاضی بنایا، اور جو جو علاقے فتوحات ہوئے خواجہ صاحب کے تبلیغی اس امور کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ باقاعدہ اپنے آستانے میں فجر سے لے کر ظہر تک اپنے مریدین اور خلفاء کو ان کے طبقے اور درجے کے اعتبار سے علم دین کی تعلیم دیتے، یہاں تک کہ قاضی، ججز، چیف ججز، جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں، قاضی القضاء جو دہلی کا بنا، وہ خواجہ صاحب کا شاگرد تھا. فقہ آپ نے پڑھایا، حدیثیں آپ نے پڑھائی، تفسیر آپ نے پڑھائی، مسجدیں آباد ہو رہی تھیں، اماموں کی ضرورت تھی، آپ کے شاگرد وہاں امامت کرتے. تو یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا باضابطہ طور پر تبلیغی امور میں، میرے دوستو یہ پوری جو ریاست ہے اس کے اندر یہ امور اور یہ کام حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا جاری رہا. اور چلتے چلتے میں آخری بات یہاں پر یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو تاکہ موضوع یہاں پر مکمل ہو، کہ جس میں خاص طور پر یہ جو کہا جاتا ہے تبلیغ اسلام کے حوالے سے، تو حضرت خواجہ صاحب کا مزاج ایسا مزاج تھا کہ آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو تیار کیا، ہر علم کی ان کو تبلیغ کی، ان کو پڑھایا، ان کی تربیت کی. اور جب انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، دہلی جاؤ، دہلی مرکز ہے. کیا فرمایا؟ دہلی جاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے دور کوئی پنجاب یا سندھ کے دیہات میں پیر صاحب ہو اور وہ ایک مرید کو تیار کریں ہر طریقے کے مطابق، جس جگہ اس نے جانا ہے اس جگہ کی حیثیت اور اہلیت اس میں پیدا کرے، اور پھر کہے بیٹا یہاں نہیں، جا کے اسلام آباد میں جا کے آستانہ کھول. کہنا کہ کیوں حضور، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہ اس لیے کہ وہ کیپٹل ہے، وہاں پر دنیا کے وفود آتے ہیں، تو یہاں رہے گا تو یہی لوگ ملیں گے، وہاں دنیا کا ہر انسان ملے گا، اور تو پھر اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچانا. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو داتا صاحب کے سب سے اجنہ خلفاء میں سے آپ. آئندہ میں کہیں تقریر کروں گا تو ان کے احوال کو ذکر کروں گا کہ خواجہ صاحب نے جو اپنا پرتو بنایا وہ ان کی اہلیت کیا تھی. ماوراء النہر کے علاقے سے آپ کا تعلق تھا، خواجہ صاحب کی خدمت میں بچپن سے آپ تھے اور خواجہ صاحب نے آپ کی تربیت فرمائی. اندازہ لگائیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے علم و ذہانت کا کہ ہندوستان کا بادشاہ آپ کا معتقد ہے، جو ریاست کو چلا رہا ہے، جس کے پاس علم و ہنر کے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن اس کے دل میں جس کی اگر قدر ہے
اور اپنے امور سلطنت کے بڑھاؤ کے لیے، توسیع کے لیے، فیصلے کے لیے، اگر وہ چاہے وہ تعمیری مرحلہ ہو، چاہے وہ سیاسی مرحلہ ہو، چاہے وہ ترقی کا مرحلہ ہو، وہ اپنے وزراء سے بعد مشورہ کرتا ہے، پہلے قطب الدین بختیار کاکی سے مشورہ کرتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس طرف ذرا غور کریں کہ خواجہ نے قطب الدین بختیار کاکی کو کیا بنایا تھا، کہ سیاست میں بھی باکمال تھے، ریاستی امور میں بھی باکمال تھے، اس وقت کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی باکمال تھے، یعنی ظاہری علوم کے تمام تقاضے خواجہ نے ان کو سکھائے، اور باطنی علوم کا تو ایسی سہرہ آپ کے سر پر رکھا تھا. اس لیے ہندوستان کے بادشاہوں کو بھی آپ کے علم و ہنر، تقوی و طہارت اور زکاوت و صلاحیت کے سامنے جھکنا پڑا، اور سلطان التمش نے اپنا پیر بھی اور اپنے امور خلافت کا اصل مشیر اسے سمجھا، وہ حضرت حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی ذات گرامی تھی. میں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تصوف ہے کیا، تصوف کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک خاص خطے تک محدود ہو جائے، کالج یونیورسٹی میں جانے والا بھی صوفی ہو سکتا ہے، اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے والا بھی صوفی ہو سکتا ہے. صوفی کے لیے کوئی محلہ خاص نہیں، کوئی لباس خاص نہیں، صوفی کے لیے جناب جو ہے وہ کوئی ماحول خاص نہیں. ہاں جہاں ان کے محلے اور لباس کی تعریف کی گئی ہے وہ ان کی کثرت کی وجہ سے کی گئی ہے، لیکن صوفی جس کو کہا گیا ہے، جس کا تزکیہ قلب ہو جائے اور جو اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اللہ اس کے حکم کی اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی ہو جائے، خلق خدا کے لیے اس کا سینہ صاف ہو جائے اور اسے موت پر کامل یقین ہو جائے، وہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ عدالت کا ایک جج بھی ہو سکتا ہے، وہ فوج کا ایک کمانڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد کا ایک امام بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے تزکیہ قلب کی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ اپنا استوار کرنے کی. یہ خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے اس پر مکمل طور شخص وہ صوفی کہلاتا ہے. کثرت سے لباس انہوں نے پہنے، اس لیے ان کو صوفی کہہ دیا گیا. ایک ماحول اور اس دور کے اعتبار سے جو مرکز اور آستانے کی کیفیت تھی وہ کہہ دیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا، یہ ضروری نہیں تھا. صوفیہ کی بڑی جماعت جو ہے وہ صحابہ کی بھی جماعت، سب سے بڑی جماعت ہے صوفیہ کی، وہ میدان جہاد میں بھی نظر آتے ہیں، وہ سیاسی امور میں بھی نظر آتے ہیں، وہ ریاست عامہ پر خدمت کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے. صوفی کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کی ایک ذمہ داری کے مقابلے میں دوسری ذمہ داری زیادہ کشادہ ہوتی ہے. ایک وہ ہے جس کا تعلق اگر سیاست سے نہیں ہے تو پھر وہ ایک حلقے تک محدود ہو کر وہاں پر کام کرتا ہے، لیکن ایسی کیفیت اور طبیعت رکھنے والا شخص اگر اس مرحلے پر پہنچ جائے جہاں اس کی ریاستی امور ہے تو پھر اس کے تصوف کو امن و امان کے ذریعے، لوگوں کے کام آنے کے ذریعے تسلیم کیا جاتا ہے. تو خواجہ کی زندگی مبارکہ میں یہ تمام امور بیک وقت ہمیں تنہا آپ کے خلفاء کی صورت میں اور آپ کے تمام گویا کے معاملات اور امور عامہ کی صورت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں آپ کو یہ عروج عطا فرمایا وہیں آپ کو ایسے خلفاء بھی عطا فرمایا. سیدنا بختیار کاکی کی صورت میں، قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ کی صورت میں، پھر ان کے خلفاؤں میں بابا فرید شکرگنج رحمہ اللہ کی صورت میں، ان کے خلفاؤں میں سرکار محبوب الہی کے کی صورت میں، یہ وہ سلسلہ کار ہے میرے دوستو کہ جس کو غور کر کے، جس کو سمجھ کر آج ہم یہ پیچیدہ جو معاملہ اسلام کی تبلیغ اور معاملات کا ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ معاونت ہو سکتی ہے کہ کیسے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ان حالات کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے. ڈر کر عقیدے کا سودا کر لینا، ڈر کر نظریات کا سودا کر لینا، یہ اولیاء کے ماننے والے نہیں ہیں. ہاں ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، یہ حکمت تو ہو سکتی ہے لیکن نظریے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وقت کے یزید کے ساتھ سنجوتا نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں خواجہ صاحب کی پاکیزہ زندگی مبارکہ بتاتی ہے. صاحب کا وصال ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو آپ کی جبین مقدس کے اوپر شیخ محقق کہتے ہیں واضح طور پر نورانی شکل میں لکھی ہوئی ایک عبارت ظاہر ہو جاتی ہے، ایک عبارت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کی محبت میں رخصت ہو گیا. حبیب اللہ ما تفی حب اللہ، اللہ کا محبوب تھا اور اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. تو میں نے تھوڑے سے وہ معاملات جو ہندوستان کی تاریخ اور احوال کے حوالے سے ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کو کتنے کٹھن مراحل اور کتنے کٹھن معاملات کا سامنا رہا، لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں وہ عظیمت کی راہوں پر رہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان سے محبت بھی کریں، ان سے عقیدت بھی کریں، اور ان کے پیغام کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ آج کی اس نشست کو اللہ رب العالمین حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں ہماری جانب سے مقبول فرمائے، اور ان کے نام لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گرد و نواح کے ماحول کے اندر ان کی فکر اور ان کی تبلیغ کو زندہ رکھنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام مصطفیٰ کے نظم کو جو خواجہ صاحب نے پیش کیا ہے، جو نظم اصلی ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔